مسئلہ نمبر 1012 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو سود پر قرضہ دیتا ہے تو سود لینا اور دینا باطل ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرضہ لیا ہے وہ قرضہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، نہیں، قرضہ وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ قرضہ چاہے عین والی چیز کا ہو جیسے گندم ہو، چاول ہو، چینی ہے، چاہے رقم والی چیز کا قرضہ ہو، قرضہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ قرضہ استعمال کر سکتا ہے، اس کا مالک بن جاتا ہے، مگر جو اضافی رقم وہ قرضہ دینے والے کو عطا کرے گا تو قرضہ دینے والا اس اضافی رقم کو استعمال نہیں کر سکتا، یا اضافی چیز اس کے ہاتھ میں آئی ہے تو اضافی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اصل میں تو یہ اضافہ باطل ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قرضہ حاصل کرنے کے بعد گندم کی فصل لگاتا ہے تو گندم کی فصل جو اگے گی، گندم کے ذریعے سے جو گندم کی فصل اگے گی وہ فصل بالکل صحیح ہے، وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر گندم کے بدلے یہ شخص گندم ہی واپس کر رہا ہے اور قرضے میں اضافی گندم بھی دے رہا ہے تو اضافی گندم سے جو وہ استعمال کرے گا، چاہے کھانے میں استعمال کرے، چاہے فصل اگانے میں استعمال کرے، قرضہ دینے والے کے لیے یہ والا استعمال صحیح نہیں ہوگا، یہی ربا سمجھا جائے گا جو اسلام میں حرام ہے۔ یہاں تک ایک گفتگو مکمل ہو چکی تھی، ابھی اسی سے متعلقہ ایک بات ہے، اس کا پہلے تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اصل دوسرے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ ابھی جو بات آپ کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز اس نے اضافی طور پر واپس کی ہے، گندم کے بدلے گندم بھی واپس کیا اور اضافی گندم بھی واپس کیا تو وہ جائز نہیں ہے۔ اب اس سے ہٹ کر فرض کیجئے کہ اس چیز سے یا اس رقم سے وہ شخص کوئی دوسری چیز خرید لیتا ہے، اب میں پہلے ایک مثال آپ کے سامنے بناؤں تو زیادہ بہتر بنے گا مسئلہ۔ ہم نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ کسی نے قرضہ مانگا، قرضہ دینے والے نے کہا کہ آپ کو 6 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے تو 1,10,000 واپس کریں، اس نے 1,10,000 واپس کر دیے، 1,00,000 تو اس کے اپنے تھے، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر 10,000 اس کے اپنے نہیں ہیں، لہذا یہ اس کو کہیں پر استعمال نہیں کر سکتا، لہذا اگر اس کو کہیں وہ استعمال کرتا ہے اس سے کوئی چیز خریدتا ہے، مثلا فرض کیجئے کہ اس نے 10,000 روپے سے عید کی خریداری کی، مثلا عید کی خریداری میں اس نے مختلف کپڑے خریدے، یہ جو کپڑے خرید رہا ہے اس کا یہ کپڑے خریدنا غلط ہے، یا مثلا دعوتیں وغیرہ کر رہا ہے دعوتوں میں یہ پیسہ استعمال کرنا غلط ہے، اس لیے کہ اس کا پیسہ نہیں، اور عین ممکن ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جو کپڑے یہ خرید رہا ہے سودی پیسے سے، آیت اللہ سیستانی کا تو یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا نہیں ہے، مگر مجتہدین کے ہاں اس طرح کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ جو یہ کپڑے خریدے گا ان پیسوں سے، اگر ان پیسوں کے خریدے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہے۔ پیسوں کی مثال کو اگر ہم رکھ دیں تو آیت اللہ سیستانی کے ہاں بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کپڑوں میں اگر وہ نماز پڑھے تو غلط ہو جائے گا، اگر پیسے کی مثال کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، مثلا فرض کیجئے کہ گندم لیا تھا اور اضافی گندم ہی اس نے واپس دیا، اضافی گندم سے اگر وہ کھانا بنانے کے بجائے اضافی گندم سے یہ کپڑا خرید لے اور کپڑے سے مثلا اپنا لباس بنا لے، تو ایسی صورت میں جو لباس بنائے گا اس کا یہ لباس بنانا غلط ہے، اس لیے کہ سودی رقم سے اس نے یہ لباس بنایا ہے، اب اس میں جو نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی غلط ہے، لہذا یہ گناہ آگے تک چلتا چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ فقط ابتدائی طور پر اس نے جو اضافی رقم لی ہے بس وہاں پر یہ گناہگار ہوگا، نہیں، آگے بھی یہ جتنا انجام دیتا جائے گا اس کا یہ گناہ آگے بھی چلتا چلا جا سکتا ہے۔ وَقَدَ الْحَالُ فِي فِيمَا اِذَا أَخَذَ مَالًا بِالْقَرْضِ الرَّبَوِي، اور یہی صورت حال ہوگی اس وقت کہ اگر کوئی شخص سودی قرضے سے کوئی چیز لیتا ہے, ثم اشترى بعینہ شیئا, پھر اس چیز کو بیچ دیتا ہے کسی دوسری چیز کے بدلے میں, جو میری مثال تھی اس میں گندم اس نے سودی قرضے کے طور پر اضافی گندم وصول کی, اضافی گندم سے مثلا اس نے پھر کسی دوسری چیز کو خرید لیا, گندم اپنے پاس نہیں رکھی, گندم اپنے پاس رکھتا تب بھی وہ حرام کام تھا, وہ اس گندم سے دعوت کرتا تب بھی وہ دعوت حرام کی ہو جاتی, وہ اس گندم سے افطار کرتا تب بھی وہ افطار حرام ہو جاتا, لیکن اس نے اپنے پاس نہیں رکھا کہ بھئی یہ تو حرام کا مال ہے, اس نے گندم دے کر کپڑا لے لیا, اگر کپڑا جو لیا ہے یہ بھی حرام کام ہے, جیسے مثال دے رہے ہیں کسوب ہے جیسے کپڑا ہے, ایک چیز دے کے اس نے کپڑا لے لیا تو یہ کپڑا خریدنا بھی اس کے لیے حرام, یہ بھی استعمال صحیح ہے. جی بے عین ہی تو آپ کا سوال نہیں آ رہا, مگر اس سے ملتا جلتا بھی آگے آ رہا ہے تو اس وقت میں زیادہ اس کی وضاحت کروں گا, آپ کا جو سوال ہے اس سے متعلقہ بات آ رہی ہے. تو وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْمُقْرِضُ شَيْئًا بِعَيْنِ الزِّيَادَةِ الَّذِي أَخَذَهَا فِي الْقَرْضِ لَمْ يَمْلُكْهُ, لہذا قرضہ دینے والا اضافی رقم سے اگر کوئی چیز حاصل کرتا ہے, نہیں یہ والی مثال ذرا سی بدل گئی, پہلے جو میں نے مثال بیان کی ہے اس کو عبارت صحیح کرنے کی خاطر پہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا مجھے, یہ صحیح والی مثال کی بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ فرض کیجئے کہ گندم لیتا ہے قرضے میں, تو گندم استعمال کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے, چاہے اس کو اضافی رقم دینا پڑے گی یا اضافی گندم دینا پڑے گی, مگر اصل گندم جو قرضے میں لی ہے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کہ اصل گندم کو استعمال نہیں کرتا, اس کو بیچ کے کوئی اور چیز حاصل کرتا ہے, مثلا کپڑا حاصل کرتا ہے, تو اصل کپڑا حاصل کرنے میں کپڑا استعمال کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس لیے کہ اصل قرض ہے, چنانچہ اصل قرض میں لیا ہوا مال, اصل قرض میں لیا ہوا پیسہ, اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. ہاں اضافی میں ساری حرمت آتی ہے اور وہ حرام ہے, اس کی مثال اب دے رہے ہیں, پہلے غلط مثال میں نے دی تھی. وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْمُقْرِضُ شَيْئًا بِعَيْنِ الزِّيَادَةِ, ہاں اگر قرضہ دینے والا کسی چیز کو خریدتا ہے وہ اضافی ملے ہوئی رقم سے یا اضافی ملے ہوئے مال سے, الَّتِي أَخَذَهَا فِي الْقَرْضِ, جو قرض کے سلسلے میں اس نے اضافی رقم یا اضافی چیز حاصل کی ہے, یہ جو یہ چیز حاصل کرتا ہے, لم یملک ہو, قرضہ دینے والا اس کا مالک نہیں بنتا ہے, وَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ہے, اور اس کے لیے اس مال میں یا اس پیسے میں تصرف کرنا جائز نہیں, وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا. ذرا سا امام خمینی کا مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ یہاں اس مثال میں زیادہ بہتر طور پر سامنے سمجھایا جا سکتا ہے. امام خمینی کے یہاں بینک کا منافع لینا جائز نہیں ہے, لیکن بینک والے خود بخود اکاؤنٹ میں ڈال ہی دیتے ہیں, اگر آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہو تو آپ کو تجربہ ہوگا اس کا کہ آپ کسی طرح کا مطالبہ کریں یا نہ کریں, ان کا ایک باقاعدہ رول بنا ہوا ہے, اس رول کے مطابق وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال ہی دیں گے. اچھا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں پھر آپ کریں گے کیا؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ بینک مینیجر کو جا کے بتا سکیں کہ بھئی یہ پیسہ جو آپ سود کا دے رہے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے, لیکن مینیجر بھی کچھ نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ یہ قانون یا یہ رول مینیجر نے نہیں بنایا, وہ تو جو بڑے بڑے افسران بینک کی ہیڈ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے قوانین بنواتے ہیں پورے پاکستان کے بینکوں کے لیے, اور پھر وہ پورے پاکستان میں نشر کروا دیتے ہیں, تو بینک مینیجر بھی اس میں کوئی تبدیلی کروانا چاہے تو نہیں کروا سکتا, کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اگر بینک مینیجر کے پاس بھی جائیں ان سے کہیں کہ منافع مجھے نہیں چاہیے, وہ کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا, اور شاید بینک والوں کی اس دیانتداری کی وجہ سے ہی دنیا بھر کے لوگ بینکوں میں اپنا پیسہ رکھوا رہے ہوتے ہیں, ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے بینک میں رکھوایا ہوگا وہ ضرور ہمیں واپس ملے گا, ساری دنیا میں بینکاری بینک کے کام کرنے والوں نے اپنا یہ اچھا ریپوٹیشن, اپنا اچھا اثر و رسوخ پوری دنیا کے انسانوں پر نافذ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ بینک میں اپنا پیسہ رکھوانے میں ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے. سب سے زیادہ سیف, سب سے زیادہ محفوظ اپنا سرمایہ بینک میں سمجھتے ہیں. ایک اعتماد انہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بحال کر دیا بینکاری کے. اگر آپ کسی عام آدمی کے پاس پیسے رکھوانا چاہیں آپ کو کوئی بھروسہ نہیں آئے گا. 25 مرتبہ آپ سوچیں گے چاہے متقی پرہیزگار قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو, کتنا ہی متقی پکا مولوی متقی پرہیزگار انسان, اس کے پاس بھی اگر آپ 25 لاکھ روپیہ جمع کروانا چاہیں گے تو 25 مرتبہ سوچیں گے کہ میں رکھواؤں یا نہیں رکھواؤں, کیا کروں. مگر بینک میں آدمی بے دھڑک ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے, ایک اعتماد بحال کرنا انسان کو اتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے. اگر آپ سچے ہیں اور آپ کی سچائی کا اعتماد اگر بحال ہو گیا اتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے. جیسے علامہ رضی جعفر صاحب نے وہ مثال پیش کی تھی یہاں پر, بہت اچھی مثال تھی کہ ہمارے رسول کی سچائی اور امانت داری کا اتنا اعتماد عربوں میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ اپنے سارے فیصلے ہمارے رسول سے کرواتے تھے, اپنے گھریلو جھگڑے ہمارے رسول سے حل کرواتے تھے. ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو بالکل صحیح فیصلہ ہوگا, بالکل سر. اس زمانے میں عربوں کے بڑے بڑے سرداروں کو اگر کسی پر بینک جیسا اعتماد ہو سکتا تھا تو وہ ہمارے رسول تھے, کہ ان کے پاس اگر امانت رکھوائی جائے گی تو ضرور واپس مل جائے گی. یہ بہت بڑی فائدہ مند چیز ہے. اگر انسان مسائل بتانے میں, مسائل سمجھانے میں اتنا لوگوں کا اعتماد حاصل کر لے کہ یہ جو مسئلہ بتائیں گے یہ بالکل صحیح ہوگا, کبھی غلط نہیں ہوگا, تو یہ بہت بڑی فائدہ مند چیز ہے آپ کے لیے. لوگ پھر آپ ہی سے مسئلہ پوچھ لیں گے اور ڈھونڈتے پھریں گے, ان کو بھروسہ نہیں آئے گا کسی اور پر, آپ پر بھروسہ. چنانچہ یہ عادت آج سے ابھی سے ڈالیں آپ, کہ جب بھی کوئی بات کریں گے بالکل سچی اور کھری بات کریں گے. مسائل کے حوالے سے ہوگی وہ بھی, اور عام زندگی میں بالکل سچی اور کھری بات کریں گے, باقی اور کوئی بات لگی لپی کوئی بات نہیں, بالکل سچی اور کھری بات. ایک اعتماد بحال ہو جائے, سارے خاندان کے لوگ, دوست احباب, پڑوس والے سب یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں. چنانچہ بینکاری کے لوگوں نے اس نظام کی وجہ سے طریقہ کار یہ بنا لیا کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ منافع ڈال ہی دیں گے. آپ نہیں بھی جائیں گے تب بھی آپ کو منافع دیں گے. عام زندگی میں خود وہ بینکار نہیں کر رہا ہوگا ایسا, مگر بینک کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, چنانچہ پورے بینک کے سسٹم میں اس کو بھی چلنا پڑتا. اب اگر یہ منافع انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ منافع استعمال کرنا جائز نہیں ہے, اس کو امام خمینی نے سود کہا ہے. تو جہاں کہیں بھی یہ سود بن جائے, جیسے خود اس تاریخ کے اعتبار سے سود بن رہا ہے, وہ قرضہ دینے والا اس کو استعمال نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. پھر کیا کرنا پڑے؟ تو اس کا ایک ہی حل علماء نے بتایا کہ جتنے پیسے آپ نے جمع کروائے ہیں اس کا حساب آپ خود رکھیں, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے جتنے پیسے جمع کروائے ہیں اتنے ہی پیسے آپ نکلوائیں. پھر وہ منافع جمع ہوتے 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 لاکھوں روپیہ 20 سال میں ہو جائے گا منافع, مگر آپ اس کو نکالیں گے نہیں. اگر بینکار اپنی دیانتداری کا ثبوت دے رہا ہے کہ برابر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے, تو آپ بھی مکمل طور پر اپنی دینداری کا ثبوت دیں کہ میں بھی نہیں نکالواؤں گا. اس انداز سے اگر دین پر انسان چلے تو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں روپے وہ دے رہا ہے اور زبردستی دے رہا ہے, اور لاکھوں روپے ہم نہیں لے رہے ہیں, زبردستی نہیں لے رہے ہیں. اس طرح سے دینداری کے اعتبار سے وہ پیسہ پڑا رہے گا. چنانچہ کم از کم جو سود سے بچنا چاہتا ہے وہ کم از کم ذمہ دار نہیں ہوگا. وہ بینک کا اپنا اکاؤنٹ ہے, وہ جانے اس کا کام جانے. آپ اپنا پیسہ نکلوا کے اس اکاؤنٹ کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیجئے, وہ لاکھوں روپے بینک میں ایسا پڑا رہے گا, مگر آپ نے کم از کم سود کو استعمال نہیں کیا, اس لیے کہ اضافی رقم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. نعم اذا کان المعطی راضیا بتصرفہ فیما اخذہ من الزیادۃ حتى لو فرض انه لم يكن بينهما معامله ربويه جاز له التصرف فيه. ہاں اگر یہ والی صورت پیش آ جائے جو اب بتا رہے ہیں تو آپ کے لیے منافع استعمال کرنا جائز ہے. وہ صورت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر قرضہ لینے والا وہ اضافی رقم آپ کو دے رہا ہے یا اضافی چیز آپ کو دے رہا ہے, وہ اگر اس طرح سے دے رہا ہے کہ اگر یہ سودی معاملہ درمیان میں نہ بھی ہوتا تب بھی یہ اضافی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتا, یہ اگر جو ہمارے قرضہ لینے دینے کا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا، یہ اگر نہ بھی پیش آتا اس طرح کا معاملہ، تب بھی وہ اضافی رقم دیتا اور اپنی رضامندی سے دیتا، تو ہمارے لیے بالکل استعمال کرنا چاہتا. بالکل اسی طرح سے یہ اب بھی دے رہا ہے، اس کو پتا چل جائے کہ میرے لیے زیادہ دینا لازم نہیں ہے، میرے لیے زیادہ دینا واجب نہیں ہے، اور یہ پیسہ میرا ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں دے رہا ہے، اس کے لیے دینا لازم نہیں ہے پھر بھی دے رہا ہے اور اپنی رضامندی سے دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اضافی رقم لینا چاہیے، پھر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی قباحت نہیں. جیسے جو اکثر ہم مثال بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ فرض کیجئے کہ ہم نے اپنی بہن سے 1,00,000 روپیہ قرضہ لیا، اور بہن کو معلوم ہے کہ اگر ہم قرضہ لیں گے تو وہ زیادتی کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اگر وہ زیادتی کا مطالبہ کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سود ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، لہذا وہ بھی مطالبہ نہیں کر رہی. 1,00,000 روپیہ اس نے قرضہ دے دیا 6 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے بعد ہم نے سوچا کہ بھائی اگر ہم بینک سے لیتے، کسی دوسری جگہ سے لیتے تو کچھ نہ کچھ سود دیتے نا اس پر، چلو بینک بہن نے نہیں مانگا مگر ہم اپنی طرف سے دے دیتے، بجائے 10,000 روپے دینے کے ہم نے 10,000 روپے والا کو اچھا سا موبائل ان کو تحفے میں دے دیا، 1,00,000 روپے بھی لوٹا دیے اور موبائل بھی ان کو کہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، مانگا نہیں تھا انہوں نے کچھ، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ موبائل دیں گے، ہم نے اپنے طرف سے دے دیا. تو کیا ہمارے لیے دینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جائز، بالکل جائز. اسی طرح سے ان کے لیے لینا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ جائز، بالکل جائز. چنانچہ اگر ہم اپنے سارے مسائل کو جانتے ہوئے کہ ہم پر دینا واجب نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی راضی خوشی سے دے رہے ہیں، بہن کو بھی معلوم ہے کہ اپنی راضی خوشی سے دے رہے ہیں، تو دینے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں. بالکل صحیح ہو گیا یہ. جی اگر موبائل نہ دے 10,000 دے، مگر وہ بھی اسی نیت سے کہ ہم معلوم ہے کہ زیادہ دینا واجب نہیں ہے اور رضامندی سے دے رہے ہیں، تو 10,000 بھی دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. دونوں باتیں صحیح ہیں اپنی جگہ پر. اور یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں کوئی بھی آپ کے ساتھ ذرا سی بھی نیکی کرے، آپ کے ساتھ ذرا سی بھی اچھائی کریں، تو آپ اس سے بڑھ کر اس اچھائی کو اس کو لوٹائیں واپس. یہ ہمیشہ اپنا دستور بنا لیجئے، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم آمنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو مانوی ہوتی ہے، چھپی بھی ہوتی ہیں. پروردگار کا فقط وہ نظام نہیں ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہے، ایک چھپا ہوا نظام ہے پورا، وہ پورا چھپا ہوا نظام چل رہا ہے. اس چھپے ہوئے نظام کے تحت ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہری نظام پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. ظاہری نظام کیا ہے کہ ہم نے کہیں ملازمت کی تو ہمیں 25,000 ملیں گے، ہم نے کہیں کاروبار کیا تو ہمیں منافع ملے گا، تو وہ ہمارا روزگار ہوگا. ظاہر میں یہ ہے کہ ہم اس کو غلط چیز بیچ دیں، دھوکہ دہی سے بیچ دیں اور وہ چیز ہم رکھ لیں تو اس کو سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا، لہٰذا ہم اس کو استعمال کر لیں، اس کی رقم کو ہم استعمال کر لیں. یہ سب ظاہر میں ہو رہا ہوتا ہے. ایک نظام پیچھے اندر ہی اندر چل رہا ہے. اندر ہی اندر نظام جو چل رہا ہے وہ کیسا ہے؟ جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو پروردگار تمہیں اس ایک دانے کے بدلے میں 70 دانے لوٹاتا ہے. یہ چھپا ہوا نظام ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، یہ سارا اندر ہی اندر ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک دانے کے بدلے میں 70 دانے کیسے پروردگار لوٹاتا ہے، اس کی تحقیق میں ہم جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اس کی معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ پورا ایسا نظام ہے کہ اگر ہم اس کی معلومات حاصل نہ بھی کریں تب بھی پروردگار کا طریقہ کار ہے کہ وہ اس طرح سے لوٹاتا ہے. اسی طرح سے ہر نیکی اور اچھائی کا پروردگار نے کوئی نہ کوئی اجر رکھا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اجر کئی گنا ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہ اجر کبھی دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے، دونوں جگہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی کا یہ دستور بنا لیں گے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ذرا سی بھی نیکی کی ہے، ذرا سی بھی بھلائی کی ہے، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو واپس لوٹائیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں. چنانچہ یہ اگر دستور بنا لے انسان کہ کہ جو کوئی بھی میرے ساتھ ذرا سے بھی بھلائی کرے گا، ذرا سے بھی نیکی کرے گا، ذرا سا بھی میرے کام آئے گا، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اسے بڑھ کر اس کے کام آؤں، یا اس کی پریشانی کو دور کروں، یا اس کے احسان کا بدلہ اچھے انداز سے احسان کے طریقے پر دوں میں. لہٰذا اگر کسی نے 1,00,000 روپے قرضہ دیا ہے، یہ اس نے احسان کیا ہے، اچھی نیکی کی ہے اس نے، چنانچہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر اس کو عطا کیا ہے، چنانچہ 1,00,000 بھی عطا کریں، اور اس کو اگر موبائل دے سکتے ہیں تو موبائل دے دیں، موبائل ہی ضروری نہیں، کوئی کچھ اور بھی نہ کریں. لہذا یہ طریقہ کار اسلام میں پسندیدہ طریقہ کار ہے، مستحب طریقہ کار ہے، ایسا کرنا چاہیے. اگر اس وجہ سے وہ واپس کر رہے ہیں تو لینے میں کوئی حرج نہیں. بینکاری کا نظام بالکل ایسا ہی ہے، جو پیسے لوگ جمع کروا رہے ہیں، چونکہ آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ آپ نے شرط نہیں لگائی ہے اور انہوں نے اضافی رقم لوٹائی واپس، تو انہوں نے اضافی رقم جو لوٹائی ہے وہ کسی ثواب آپ کو دیکھ کے نہیں لکھائی، وہ تو اپنے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں، مکمل طور پر کاروبار کو دیکھ رہے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ بینک والوں کا نظام کیسا ہے کہ وہ جعلی اور ایک اعتبار سے دھوکہ دہی والا اسلامی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تب بھی وہ ترقی کرتے 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 کہاں پہنچ گئے. آپ ان پر 100 روپے رکھواتے ہیں، وہ سال کے آخر میں آپ کو 105 روپے واپس کرتے ہیں، 108 روپے واپس کرتے ہیں. دین کو دیکھتے ہوئے نہیں، شریعت کو دیکھتے ہوئے نہیں، مگر راستہ وہی استعمال کیا ہے انہوں نے جو شریعت والا راستہ، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اس سے. آپ دیکھیں بینکاروں کا کاروبار کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا، اربوں میں جلدی جلدی وہ ترقی کر کے جا رہے ہوتے ہیں. شرعی نقطۂ نگاہ کو پیش نہیں رکھا، مگر طریقہ وہ اختیار کیا جو شریعت کا ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کا بزنس ترقی کر جاتا ہے. تو اگر کوئی حقیقتاً اس طرح سے کرے کہ خالصتاً دین کو پیش رکھے، تو دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے میں. اب آ جائیے جو ہم نے کہا کہ اضافی کی شرط کی وجہ سے وہ سود بن جاتا ہے. اب تک یہ بات آئی تھی کہ اضافی میں مثلاً 1,00,000 دیے تھے، 1,10,000 واپس کیے، یا مثلاً 1,00,000 دیے تھے اور ماہانہ 2,000 روپے مانگے تھے، یا گندم مثلاً 1 من دی تھی اور 1 من 1.25 من گندم واپس مانگی، یہ اضافی تھا. کہتے ہیں فقط یہ اضافی نہیں ہے، اور کیا کیا چیزیں اضافی ہو سکتی ہیں جو سب کی سب سود بنیں گی، وہ کیا کیا اضافی ہو سکتی ہیں، اب اس کی فہرست بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کیا اضافی ہو سکتی ہیں. لا فرق فی حرمت اشتراط الزیادت بین ان تکون الزیادت عینیتا کما اذا اقرضہ 10 دراہم علی ان یؤدی اتنی عشر. کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا کہ جو زیادہ کی شرط لگانا حرام ہے، ہم نے کہا کہ زیادہ کی شرط لگا دی تو یہ حرام ہو جائے گا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ باقاعدہ کوئی عین ہے جس کا وہ اضافی مطالبہ کر رہا ہے، 100,000 کے مقابلے میں 1,10,000، یا 1 من گندم کے مقابلے میں 1.25 من گندم مثلا، جیسے وہ یہ مثال بنا رہے ہیں، مثلا فرض کیجیے کہ 10 درہم دیے تھے اور مطالبہ کر رہا ہے 12 درہم کا، یہ اضافی ہے، عین ہے، جس کا عین کے اضافی کا مطالبہ یہ کر رہا ہے. ایک تو ہو گیا عین، اگر عین کے اضافی کا مطالبہ کرے یہ بھی سود ہے. او عملاً، عین کے اضافی کا مطالبہ نہیں کر رہا، عمل کوئی کام کروا رہا آپ سے، تو حیاتت صوبن لہو کہ میں 1,00,000 روپے تو تمہیں دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ میرے پورے گھر والوں کے کپڑے تم سی کے مجھے دے دو، 1 مہینے کے لیے تمہیں 1,00,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ میرے سارے گھر والوں کے کپڑے سلائی کر کے مجھے دو. اور وہ کہہ کہ ٹھیک ہے، یہ بھی اضافی ہے، ایک عمل کا مطالبہ کیا، ایسا عمل کے جس کی قیمت ہوتی ہے، جس کی اجرت ہوتی ہے، یہ بھی سود ہے. او منفعت، یا کسی منفعت کا مطالبہ کیا. منفعت کا مطالبہ کا مطلب کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ خود دکان چلا رہا ہے، اور دکان چلانے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دکان کی بات یا بینکاری کی بات ایک ہی بات ہے، دکان چلا رہا ہے، کہا کہ ایسا کرو کہ میں تمہیں 1,00,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک مہینے تک جو دکان کا فائدہ ہوگا یعنی دکان کا جو منافع ہوگا وہ تم مجھے دو گے. یہ دکان کی منفیت ایک مہینے کا کاروبار کا فائدہ یہ اس سے مانگ رہا ہے, یہ بھی سود ہے. اور انتفان کل انتفاع بالعین المرہونت عندہ, یا انتفاع مانگ رہا ہے. ایک ہوتا ہے منفیت مانگنا جو منافع مثلا دکان کا ملا ہے وہ, ایک ہے انتفاع یعنی ایسی چیز کے جو قابل استفادہ ہے جسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جسے فرض کیجئے کہ اس نے کہا کہ ایک لاکھ روپے قرضہ دے دیا, نے کہا میں دوں گا تمہیں قرضہ مگر شرط یہ کہ ایک مہینے کے لیے تمہاری دکان مجھے استعمال کرنے دو, یا تمہارے پاس جو گاڑی ہے یا گاڑی ایک مہینے مجھے استعمال کرنے دو. یہ کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قابل استفادہ ہے, اس قابل استفادہ چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ اس کا جو فائدہ ہے یہ فائدہ مجھے دے دو, یہ بھی سود ہے اور یہ بھی اضافی مانا جائے گا. اور صفتا مثل ان یقرضہ دراہم فضیتا مقصورتا دراہم فضیتا مقصورتا علی ان یؤدیہا صحیحتا, یا مثلا اس طرح کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جس میں اس کی صفت میں کچھ خوبی اور اچھائی پیدا ہو جائے. جیسے فرض کیجئے کہ کسی نے کہا کہ مجھے قرضہ دے دو ایک لاکھ روپیہ, ایک طریقہ یہ کہ ایک لاکھ روپیہ قرضہ مانگ رہا ہے. دوسرا یہ کہ ایک لاکھ روپیہ جب قرضہ مانگنے گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے کے برابر میں تمہیں قرضہ دے دوں گا, اس لیے کہ ایک لاکھ روپے تو میرے پاس نہیں ہے مگر ایک لاکھ کے برابر میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, وہ سونا میں تمہیں دے دوں گا. یہ سونا تم لے جاؤ, زیورات میں تمہیں دے دوں گا, یہ زیورات تم لے جاؤ اس کو استعمال کرو, مگر زیورات جب واپس کرو گے تو اس کو پالش کر کے, ابھی تو بہت کالے پڑ گئے ہیں, پالش کر کے مجھے واپس کرنا, چمکا ممکا کے خوب واپس کرنا, یہ بھی سود ہے. اس لیے کہ اس کے بھی پیسے ہوتے ہیں, زیورات چمکانے کے بھی پیسے ہوتے ہیں, لہذا یہ بھی سود ہے. مگر یہ ذرا سی مختلف مثال دے رہے ہیں. مثلا ان یقرضہ دراہم فضیتا مقصورتا, کہ مثلا چاندی کے درہم اس نے قرضے میں دیے, چاندی کے درہم اس نے قرضے میں دیے مگر مقصورتا وہ ٹوٹے ہوئے درہم تھے, ٹوٹے ہوئے ہونے کے باوجود اس کی قیمت تھی, اس لیے کہ چاندی تھی, چاندی کی قیمت ہوتی ہے ہر صورت میں. اللہ ان یؤدیہا صحیحتا, یہ کہہ کر دیے کہ دیکھو یہ ٹوٹے ہوئے درہم ہیں, یہ آدھے آدھے ٹکڑے ٹکڑے ہیں, چار چار, یہ چار درہم لے جاؤ مگر جب واپس کرو گے تو ثابت ثابت درہم مجھے واپس کرنا, یہ بھی سود ہے. اس چیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی سود ہے. کما لا فرق فیہ بین ان تکون الزیادۃ راجعۃ الی المخرج او غیرہ, جس طرح سے کہ یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اضافی چیز کا جو مطالبہ کر رہا ہے, یہ جتنی بھی اضافی مثالیں تھیں, اضافی کا جو مطالبہ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کے لیے کر رہا ہے, کسی اور کے لیے کر رہا ہے تب بھی یہ سود ہے. معاشرے میں اچھے افراد کی تعداد کم نہیں ہے, اچھے افراد موجود ہیں معاشرے میں, ان کا دل صاف ہے, یہ خلوص نیت سے کام کرنے والے لوگ ہیں, مگر سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہے, اور اسلامی تعلیمات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے باوجود اس کے کہ خلوص سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, نیک نیتی سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر نیک نیتی سے کیا جانے والا کام بھی وہ بد نیتی والا بن جاتا ہے, جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ان کو اس کا جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے, جرمانہ دینا پڑے گا. ایک شخص کو مسجد میں نماز پڑھنے گیا, نماز جمعہ پڑھنے گیا, وہاں اس کو کسی کا بٹوا مل گیا, اس بٹوے میں مثلا 10,000 روپے تھے, اس نے کیا مسجد کے انتظامیہ والوں کو دیا کہ اس کو ڈونیشن میں ڈال دو, وہ انہوں نے لیا ڈونیشن میں ڈال دیا. اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ شخص خلوص سے نیت سے کام کر رہا ہے, نیک نیتی میں مبنی ہے اس کا عمل ہے, نیت اس کی بالکل صاف ہے. اگر نیت میں کہیں خرابی ہوتی, نیت میں کہیں کھوٹ ہوتی تو یہ بٹوا سیدھا اپنی جیب میں ڈالتا اور چلتا بنتا, مگر ایسا اس نے نہیں کیا, اپنی جیب میں اس نے نہیں ڈالا, چنانچہ اس کی نیت صاف ہے, خلوص دل سے ایک کام کیا ہے اور نیکی سمجھ کے کام کیا ہے, مگر اس کے باوجود غلط کام ہو گیا. غلط کام کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب 10,000 روپے کی ذمہ داری اس پر آ گئی. اب اگر وہ ٹرسٹی 10,000 روپے ٹرسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور کہیں مسجد کی تعمیر میں لگا دیتے ہیں, بعد میں اگر بٹوے کا مالک مل جاتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے کہ بھائی تمہیں میرا بٹوا ملا تھا کہاں ڈالا, وہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہے بھائی میں نے تو مسجد میں دے دیا, میں نے چلو کار خیر میں دے دیا میں نے. تو اگر یہ شخص مسائل جاننے والا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی 10,000 روپے کے ذمہ دار تم ہو, تم اپنی جیب سے مجھے 10,000 روپے دو. اور اگر امام کی عدالت میں مقدمہ چلے تو اس کو دینے پڑیں گے 10,000 روپے, جا نہیں سکتا اس کو دینے پڑیں گے. جی 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 ذرا پیچیدہ سوال ہے آپ کا, اس لیے کہ ابھی ہم نے کچھ باتیں نہیں پڑھائی ہیں, وہ پہلے پڑھ لیں اس کے بعد آپ کا سوال ذہن نشین رکھیے, اس لیے کہ ذرا بہت اس کا پیچیدہ جواب ہے, آسان جواب نہیں اس کا. تو اب بہت سارے لوگ معاشرے میں خلوص دل رکھنے والے ہیں, نیک نیتی سے کام کرنے والے ہیں, بےچارے چاہتے ہیں کہ ہم کار خیر کریں, مگر اسلامی تعلیمات نہ ہونے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ کار خیر کے بجائے کار بد کر بیٹھتے ہیں, اور ایسا کار بد ہوتا ہے کہ پھر ذمہ دار بن جاتے ہیں. لہذا اگر فرض کیجئے کہ کسی نے کسی کو قرضہ دیا, یہ تو اس نے سن رکھا تھا کہ اگر میں اضافی کا مطالبہ کروں گا تو یہ سود ہوگا, تو یہ جائز نہیں, اسلام میں بدترین گناہ ہے. مگر سامنے والے کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے, دیکھیے کتنا اچھا جذبہ ہے, کتنا پرخلوص جذبہ ہے, سامنے والے کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اس نے کہا کہ تمہیں قرضہ چاہیے 1,00,000 روپیہ میں تمہیں دوں گا, مگر شرط یہ ہے کہ پھر 10,000 روپے تم مسجد کی تعمیر میں لگاؤ گے. وہ آ گیا آپ کا سوال, 10,000 روپے 1,00,000 روپے تم میرے واپس کرو گے, اس وقت 10,000 روپے تم مسجد والوں کو دو گے, مسجد کی تعمیر میں لگاؤ گے. لیکن جذبہ اس کا بڑا نیک ہے, کار خیر کی طرف جا رہا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اچھائی کی طرف نہیں, یہ گناہ کی طرف سامنے والے کو راغب کر رہا ہے, اور گناہ بھی عام گناہ نہیں, گناہ کبیرہ, یہ بھی سود ہے, یہ بھی سود کی طرف راغب کر. یا مثلا مسجد کی تعمیر کے بجائے وہ کہے کہ دیکھو میں تمہیں دے رہا ہوں قرضہ, مگر شرط یہ ہے کہ 10,000 روپے کے اخراجات والا تم ایک جلوس نکالو گے, امام حسین کی مجلس کا جلوس. دیکھیے کتنا مقدس کام, 10,000 روپے تم عزاداری کو خرچ کرو گے, یہ سود ہے, یہ غلط ہے, اس طرح کا مشورہ دینا بھی غلط ہے, یہ سارے کام سود میں داخل ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ نیکی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ کار خیر انجام دینے جا رہا ہوتا ہے, مگر چونکہ مسائل سے واقف نہیں ہوتا ہے, اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوتا, تو بہت گہرے گڑے میں گر جاتا ہے. جی ان کا سوال ہے کہ کیا اس طرح کی شرط لگائی جا سکتی ہے کہ کس کو 1,00,000 روپے قرضہ مانگنے آیا, ہم نے کہا 1,00,000 روپے ہم تمہیں قرضہ دیں گے, مگر تم بے نمازی ہو, آج کے بعد سے تمہاری کوئی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے, اب نماز پڑھو گے, تم نماز پڑھو گے تو میں تمہیں 1,00,000 روپے, کیا اس طرح کی شرط لگائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, یہ والی شرط لگانا صحیح ہے, یہ سود نہیں. اچھا کیا سود نہیں ہوتا ہے؟ اضافی ہم کوئی بات اس کو کہہ رہے ہیں مگر اس کے باوجود وہ سود نہ بنے, وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ بھی خود بھی بتا رہے ہیں آگے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر سامنے والے پر واجبات ہیں, آپ نے اسی کے واجبات کی اگر کوئی شرط لگا دی ہے تو یہ سود نہیں. سامنے والا اگر نماز نہیں پڑھتا, اسے کہا تمہیں نماز پڑھنا پڑے گی, میں تمہیں 1,00,000 روپے قرضہ دوں گا مگر تمہیں نماز پڑھنا پڑے گی, اس پر واجب ہے, یہ کام کرنا چاہیے اس کو, وہی شرط آپ نے لگا دی, کوئی حرج نہیں. وہ روزے نہیں رکھتا, آپ نے شرط لگا دی کہ میں تمہیں قرضہ دوں گا مگر تمہیں روزے رکھنے پڑیں گے, چونکہ اسی پر روزے واجب ہیں, لہٰذا کوئی حرج. کوئی عورت ہے بے حجاب ہے, عورت کو قرضہ دیتے وقت کہا کہ ٹھیک ہے میں قرضہ دوں گا مگر میری شرط یہ ہے کہ تم حجاب کرو گی, حجاب پہلے اس پر واجب ہے, یعنی اگر قرضہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی حجاب اس پر واجب تھا, شرط لگانا بالکل صحیح ہے, اس شرط میں کوئی قباحت نہیں. اسی طرح سے اگر اس پر دیکھیے, جو پہلی جو مثالیں بنی ہیں وہ مثالیں اگر بطور شرط لگائی جائیں تو ہم نے کہا غلط ہے, یہ سود بن جائے گا. اگر پیسہ مسجد میں دینے کی شرط لگائی جائے, پیسہ عزاداری پر خرچ کرنے کی شرط لگائی جائے, یہ سب غلط ہے, یہ سود بن جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کوئی ایسی شرط لگائیں کہ جس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہو, پیسے کو پیش نظر رکھا گیا ہو, مگر اس طرح سے پیسے کو پیش نظر رکھا گیا ہو کہ اس کا خرچ کرنا اس پر واجب نہ ہو, واجب نہیں ہے مگر آپ کی طرف سے اگر کوئی شرط لگا دی گئی ہے تو چاہے واجب نہ ہونے کے باوجود وہ مستحب بھی ہے, اس کے باوجود وہ سود ہے, اس کو سود کہا جائے گا. لیکن اگر پیسے کی کوئی شرط لگائی گئی ہے مگر وہاں پیسہ خرچ کرنا اس پر واجب ہے تو وہ سود میں شامل نہیں ہوگا, وہ حرام میں شامل نہیں ہوگا. جیسے نماز روزے کی مثال آ گئی, اس میں تو پیسہ شامل ہی نہیں تھا, لیکن اگر فرض کیجیے کہ مثال ایسی بن جائے کہ جس میں پیسہ شامل بھی ہو جائے مگر وہ پیسہ خرچ کرنا اس پر واجب ہو جائے, تو ایسی صورت میں ایسی شرط لگانا سود نہیں. ایک منٹ بتا, فرض کیجیے کہ کوئی ہمارے پاس ایک لاکھ روپیہ قرضہ لینے کے لیے آیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے تم کو ایک لاکھ روپیہ قرضہ, مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں, کیا ہمارے پاس پیسے ہی ہیں, میرے پاس تو کل 5000 روپے ہیں بس, اس کے علاوہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس. شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں اس پر اگر خمس واجب ہو چکا ہے تو تمہیں خمس ادا کرنا پڑے گا, تو میں تمہیں 1,00,000 روپے قرضہ دوں گا. یہ صحیح ہے, بالکل یہ شرط بالکل صحیح ہے. اس کو مسجد کی طرف بھیجنا یہ حرام تھا, یہ سود تھا, لیکن اس کو خمس کی طرف بھیجنا یہ شرط یہ حرام نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, یہ بالکل صحیح ہے. اس کو زکات کی طرف بھیجنا اگر زکات اس پر واجب ہو گئی, اس کو فطرے کی طرف بھیجنا اگر فطرہ اس پر واجب ہو گیا, یہ ساری چیزیں جائز, یہ بالکل حرام. اور یہی بات آ جائے گی حج کی, اگر اس پر حج واجب ہے تو اس کو حج کی شرط لگا دینا کہ میں تمہیں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں مگر تمہیں اس سال حج کو جانا پڑے گا. چنانچہ جہاں بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے مگر پیسہ خرچ کرنا بھی اس پر واجب ہے تو ایسی شرط لگانا بالکل جائز, بالکل حرج. ہاں اگر پیسہ خرچ کرنا اس پر واجب نہ ہو, پھر چاہے اتنا اچھا کام ہو, اتنا اچھا کام ہو کہ وہ مستحب ہو, مگر اگر اس کی شرط لگا دی تو یہ سود کہلائے گا, یہ حرام. اتنی تفصیلات کے ساتھ سود کے مسائل غالباً آپ کو کہیں کسی کتاب میں نہیں ملیں گے, جتنی تفصیل کے ساتھ اس وقت یہ یہاں بیان کر رہے ہیں, یعنی کہیں کسی کتاب میں نہیں ملیں گے, کا مطلب ہمارے علماء نے کتابیں ضرور لکھی ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ وہ کتابیں لکھی ہیں, مگر عام پبلک میں اس طرح کے مسائل نہیں آتے ہیں جتنی تفصیل کے ساتھ اس وقت یہ مسائل پبلک کے سامنے آئے. کما لا فرق بین ان تکون زیادۃ راجعۃ الی المخرج او غیرہ, جس طرح سے کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی اضافی کی شرط آپ لگا لیں وہ اضافی پیسہ ہو تو وہ سود ہے, اور پیسے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیسہ اپنے لیے مانگ رہا ہے تب بھی سود ہے, پیسہ کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے تب بھی سود ہے. فلو قال اقرضتک دینارا بشرط ان تحب زیدا, لہذا اگر کوئی شخص اس شرط کے ساتھ قرضہ دے, میں قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں مگر میری شرط یہ ہے کہ تم زید کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو گے, اور زید کو تحفہ دینا واجب نہیں, مستحب ہے مگر واجب نہیں. اگر یہ شرط لگا دی کہ زید کو تحفہ دو گے تو یہ بھی سود ہے. اور تصرف فی المسجد او المات میں درہما لم یجوز, ایک شخص اگر قرضہ لینے کے لیے آیا, اس نے کہا میں قرضہ لینے کے لیے تیار ہوں مگر تم مسجد میں کچھ نہ کچھ ڈونیشن دو گے یا عزاداری میں کچھ نہ کچھ ڈونیشن دو گے تو میں قرضہ لینے کے تیار ہوں, ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, اسی کو سود کہا جائے گا. وَقَضَى اِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَمِّرَ الْمَسْجِدَ او یقیم الماتم او نحو ذلك مما دوہذا فیہ المال فانه حرام, اسی طرح سے اگر یہ شرط لگا دی جائے, کوئی قرضہ لینے کے لیے آیا تو اسے کہا کہ میں قرضہ دے رہا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم مسجد کی تعمیر میں کچھ نہ کچھ دو گے, مسجد کو بنانے میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری مسجد بنوا دو، 20 لاکھ کی مسجد بنوا دو، نہیں، 2000 روپے مسجد میں، مسجد کی تعمیر میں حصہ، تعمیر میں حصہ لینے کے لیے 2000 روپے دو گے، یہ بھی سود ہے. اور یقیم الماتم، یا ماتمداری برپا کرو گے، یعنی ماتمداری برپا کرنے کے لیے تم کچھ نہ کچھ رقم خرچ کرو گے، عزاداری کے لیے کچھ نہ کچھ رقم خرچ کرو گے، تو یہ بھی سود ہے. اور نحو ذلک، یا اسی طرح کی بہت ساری مثالیں کہ مما لوحظ فی المال، جس میں مال خرچ کیا جاتا ہے، اور مال خرچ کیا جاتا ہے ایسے سارے کاموں میں کہ جو جائز کام بھی ہیں بلکہ مستحب کام بھی ہیں، تب بھی یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ سود ہے. وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ مَا لَمْ يُلْحَظْ فِيهِ الْمَالُ او مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُقْرِضِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، لیکن اگر ایسی کوئی بات آ جاتی ہے، ایسی کوئی شرط لگائی جائے کہ جس میں پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، اس کا سامنے والے پر شرط لگائی ہے مگر سامنے والے کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، یا سامنے والے کا نہ صرف یہ کہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا بلکہ سامنے والے پر وہ کام واجب ہے، واجب کام کی مثلا کوئی شرط لگا دیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ سود نہیں بنے گا. مثلا یقول، جیسے کوئی شخص یہ کہے اقرضتک بشرط ان تدعو لی او تدعو لزید، مثلا شرط لگا لے کہ میں تمہیں 1 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو گے، تو دعا کرنا ایک جائز کام ہے بلکہ مستحب کام ہے، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے. جس میں پیسہ خرچ نہ ہوتا ہو، ایسا کوئی کام کر بتانا اس کو کہ جو یعنی اس کا کلیہ یہ بنے گا کہ ایسا کوئی بھی کام کہ جس کی کوئی اجرت نہ دینی پڑتی ہو، جس کا کوئی معاوضہ نہ دینا پڑتا ہو، ایسے سارے کام کی شرط اس پر لگائی جا سکتی ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے. مگر ایسا کوئی کام اس کو کہنا کہ جو اس پر یا تو واجب نہیں ہے، واجب نہ ہونے کے باوجود ایسا کام اس کو بتا رہے ہیں کہ جس کی اجرت ہوتی ہے، جیسے اوپر آ چکا تھا کہ میرے کپڑے سی دو گے، تو کپڑا سینے کی اجرت ہوتی ہے، ایسا کوئی کام بتانا کہ جس کی وہ اجرت ہوتی ہے، ایسی کوئی شرط نہیں لگا سکتے. البتہ ایسا کام بتانا کہ جس کی وہ اجرت نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے دعا کرنے کے لیے ویسے ہی چلتے پھرتے لوگ کہتے ہیں التماس دعا. تو اگر اس طرح کی شرط لگائی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان تدعو لی، تم میرے لیے دعا کرو گے، او تدعو لزیدین، یا زید کے لیے دعا کرو گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرط لگانا جائز ہے. او تصلی او تصوم لنفسک، یا اس طرح کی شرط لگائے میں تمہیں قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں مگر تم آج کے بعد سے کوئی نماز نہیں چھوڑو گے، یہ بالکل صحیح، یا آج کے بعد سے کوئی روزہ نہیں چھوڑو گے، تم روزہ ضرور رکھو گے، یہ ویسے ہی اس پر واجب تھا، نماز پڑھنا بھی اس پر واجب تھا، روزہ رکھنا بھی واجب تھا، چنانچہ ایسی شرط لگانا بالکل صحیح اور جائز ہے. یہ مسئلہ مکمل کرنے کی خاطر تھوڑا سا مجھے 1 منٹ زیادہ لینا پڑے گا. او بشرط ان تؤدی زکاتک او دینک مما کان مالا لازم الاداء، یا اس طرح کی کوئی شرط لگا لینا کہ جو پہلے سے پر واجب ہے، میں تمہیں 1 لاکھ روپے قرضہ دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی زکات ادا کرو گے، شرط یہ ہے کہ تم اپنا قرضہ ادا کرو گے، جو تم نے پہلے قرضہ لیا ہوا قرضہ تم ادا کرو گے، ایسی شرط لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں مال آ گیا مگر یہ مال اس طرح کا ہے کہ جس کی ادائیگی جس کو دینا اس پر واجب ہے. فہذا کل جائز لان المدار فی المرء ما لوحظ فیہ المال، یہ ساری کی ساری جتنی مثالیں ہیں یہ سب کی سب جائز ہے، اس لیے کہ اس کا کلیہ اور قاعدہ کیا ہے کہ جس مقام پر بھی مال پیش نظر رکھا جاتا ہو، ولم تکن ثابتا بغیر القرض، اور وہ قرضے کے بغیر ثابت نہ ہوتا ہو، وہ جائز نہیں ہے. یعنی میں قرضہ دوں گا مگر اتنے پیسے تم مسجد میں دو گے، میں قرضہ دوں گا اتنے پیسے تم عزاداری میں دو، یہ قرضے کے بغیر وہ کام وہ نہیں کرے گا، وہ مال خرچ نہیں کرے گا. یعنی اگر یہ قرض نہ لیتا تو مال کبھی مسجد میں نہ لگاتا، کبھی عزاداری میں نہ لگاتا، یہ قرضے کی وجہ سے شرط اس پر آ رہی ہے یہ حرام. لیکن اگر فرض کیجیے کہ قرضہ نہ لیتا تب بھی اس کو زکات تو دینی ہی ہے, اس کو خمس تو دینا ہی ہے, اس کو اپنا قرضہ تو واپس لوٹانا ہی ہے. چنانچہ ایسے مال کی اگر شرط لگا دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے. صلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. باب الزکاۃ صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.